إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، حتى لو دخل أحدهم جحر ذنب لدخلتموه، ولو نكح أحدهم أمه علانية لنكحتم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر اس دینی پروگرام کو سننے کے لیے یہاں پہنچے. اللہ رب العزت یہاں آنے والا آپ کا ایک ایک قدم اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے. اللہ کی راہ میں جو شخص چل کر جاتا ہے اور راستے کا گرد و غبار اس کے پاؤں کو چھوتا ہے، تو اس گرد و غبار کی بڑی قیمت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار. صحیح بخاری میں ہے کہ جس بندے کے دو قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوں، ان دو قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے: نظر اللہ من سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اور ایک اور حدیث میں: نظر اللہ امرئن سمع منا حدیثا فحفظه ثم اداه كما سمعه. اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتا ہے جو ہماری ایک حدیث کو سن لے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. یہ تر و تازگی دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہے. دنیا کی تر و تازگی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے پریشان نہیں رکھے گا, کیونکہ اگر دل پریشان ہو تو چہرہ بھی ناخوش ہوتا ہے, اور اگر دل خوش ہو تو چہرے پر بھی رونق ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے چہروں کو دنیا میں رونق دے گا, خوشی عطا فرمائے گا, معنی ان کے دل کو خوش کر دے گا اور انہیں پریشان ہونے نہیں دے گا. اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کو اور ان کے چہروں کو تر و تازگی, رونق, سرور اور خوشی عطا فرمائے گا اور چمک دمک عطا فرمائے گا. قیامت کی جو چہرے کی رونق ہے اور چہرے کا سرور ہے اور نظرت اور تر و تازگی ہے, یہ جنت کی نعمتوں سے حاصل ہوگی. اللہ پاک کا فرمان ہے, تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, کہ آپ ان کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی تر و تازگی محسوس کریں گے. جس قدر جنت کی نعمتیں استعمال کرتا جائے گا اسی قدر اس کے چہرے پر تر و تازگی, سرور, خوشی اور رونق بڑھتی جائے گی. تو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سن لے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. آپ الحمدللہ یہاں ایک عرصے سے موجود ہیں اور کئی مقررین نے آپ کو اپنے مواعظ سے نوازا ہے اور کتنی حدیثیں اب تک آپ سن چکے ہیں. بس آپ غور سے سنیں ان پروگراموں کی, اصل جو روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل پرسکون ہو کر بیٹھیں, جیسے کہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے, احادیث بیان فرماتے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ کأن علی رؤوسنا الطیور, ہم اس طرح پرسکون ہو کر بیٹھتے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے, کہ اگر ہم نے ذرا سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. تو اس طرح ہم بالکل پرسکون ہو کر بیٹھا کرتے تھے. یہ وقت آپ نے اللہ کو دیا ہے تو اس کی حفاظت اور قدر کیجیے اور پرسکون ہو کر بیٹھیں. میرے بعد ایک اور پروگرام ہوگا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ وقت یقیناً اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, اور یہ سننا یہ بھی ایک عظیم مشغلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا ہے بڑے شوق اور ذوق سے اور پھر یاد کر لیتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے, اسے دنیا اور آخرت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظمتوں, سعادتوں اور بشارتوں کا مستحق بنا لے. جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس میں اللہ رب العزت نے ایک نافرمانی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جو بھی یہ نافرمانی کرے گا اسے دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن جہنم کا دردناک عذاب ملے گا, جو بھی یہ نافرمانی کرے گا. وہ نافرمانی کیا ہے؟ وہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, کسی ایک حدیث کو قبول نہیں کرتے یا اس کے خلاف چلتے ہیں, مان تو لیتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو یہ ڈبل اور دوہری سزا مل سکتی ہے, دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن دردناک عذاب. یہ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنہ شرک بھی ہو سکتا ہے, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور یہ بات درست ہے, کیونکہ جب وہ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرے گا تو اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانے گا, کسی بزرگ کی, کسی امام کی, کسی پیر و مرشد کی, یا اپنے باپ دادا کی, یا اپنی برادری کی, کسی نہ کسی کی بات مانے گا. اور یہ اطاعت میں شرک ہے. دین اتنا خالص ہے کہ جس طرح عبادت میں یہ شرک سے پاک ہے, اسی طرح اطاعت میں بھی شرک سے پاک ہے. تو جو لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں کسی ایک امر کی, تو اس میں لا محالہ وہ کسی اور کی بات مانیں گے, کسی اور کی اطاعت کریں گے, اور یہ شراکت ہے. تو امام احمد بن حنبل کی تفسیر بالکل برمحل ہے کہ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دنیا میں فتنہ پہنچ سکتا ہے, اور یہ فتنہ شرک ہے. فتنے اور بھی ہو سکتے ہیں, جان کا فتنہ, مال کا فتنہ, آل و عیال کا فتنہ, عزت کا فتنہ, کوئی بھی چیز تلف ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت دنیا میں آزما سکتا ہے اور اس کی سزا دے سکتا ہے, کوئی بیماری دے دے اور کسی طرح سے پریشان کر دے, کوئی گھریلو پریشانی, کوئی خاندانی پریشانی, کوئی معاشرتی پریشانی, کوئی کاروباری پریشانی اسے لاحق ہو سکتی. یہ سب فتنے ہیں, لیکن سب سے بھیانک فتنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے توحید اور اسلام کی دولت چھین لے. یہ سب سے بھیانک فتنہ ہے. جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, ستکون فتن عن قریب, ایک دور آئے گا کہ بڑے فتنے ہوں گے, تموج کموج البحر, وہ فتنے سمندر کی لہروں کی طرح ہوں گے, پے در پے مسلسل آ رہے ہیں. اور فرمایا کہ ان فتنوں میں جو سب سے بھیانک فتنہ ہے اور سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ یصبح الرجل فیہا مؤمن یمسی کافرا, یہ ایک شخص صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر بن چکا ہے, یا شام کو مومن ہے اور صبح کو کافر بن چکا ہے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اور دنیا کے معمولی سے مفاد کی خاطر اپنے دین اور اپنے عقیدے کو بیچ دے گا. یہ فتنہ بڑا ہولناک فتنہ. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں فتنہ نہ لاحق ہو جائے, اس فتنے کے یلغار, اس کا حملہ اس کے دین پر ہو سکتا ہے. صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر بن چکا ہے, شام کو مومن ہے اور صبح کافر بن چکا ہے, اور دنیا کے مفادات اسے اس قدر عزیز ہیں کہ اپنا دین بیچ دے گا دنیا کے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑا بھیانک فتنہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت سے ایک سزا یہ بھی مل سکتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائیں فوراً لبیک کہو اور ان کی دعوت کو قبول کرو, فوراً بغیر کسی تاخیر کے. اگر تاخیر کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ٹالنے کی کوشش کرو گے تو پھر واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, تو پھر یہ بات یاد رکھو, اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ خود رکاوٹ بن جائے گا, آڑ بن جائے گا, ایسی رکاوٹ کہ تمہارے دل میں ہدایت, حق, صداقت اور نیکی داخل ہی نہیں ہونے دے گا, ایسی رکاوٹ بن جائے گا. یہ بھی ایک فتنہ لاحق ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک عذاب حاصل ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت. اور آپ سوچیں یہ کتنا خطرناک عذاب ہے، یعنی کسی کے دل کو بند کر دیا جائے کہ اس کے دل میں حق داخل ہی نہ ہو. اور کچھ لوگ ایسے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں، ان کے سامنے آج 100 حدیثیں پڑ جائیں، نہیں مانتے، نہیں مانتے، اپنے بزرگ یا پیر و مرشد یا امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے، 100 حدیثیں پڑ جائیں قبول نہیں کرتے، تاویلیں کرتے ہیں. یہ قبول نہ کرنا کیا ہے؟ اسے اللہ تعالی کی مہر ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے دل بند کر دیا. حدیثیں آ رہی، قبول کرنے کی بجائے حدیثوں کا جواب سوچا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس حدیث کا کیا جواب دیں، اس حدیث کو کیسے رد کریں، اس حدیث کو کیسے کنڈم کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، ہماری برادری کی باتوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ اکبر، اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اسے ٹھکرانے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور پھر یہ کبر بھی ہے، تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے. کتنا تکبر، ایک رائی کے دانے کے برابر، یہ دانہ دکھائی نہیں دیتا اتنا چھوٹا ہوتا، اتنا سا تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے. جب اچھے کپڑے پہنے گا اور اچھے جوتے پہنے گا تو دل میں تکبر آ ہی جاتا ہے، بڑائی آ ہی جاتی ہے. یہ تو بڑا خوفناک مسئلہ ہے، پھر بھلا جنت میں کون جا سکے گا؟ کچھ نہ کچھ بڑائی، تکبر ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی، اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، اچھے جوتے پہننا، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، دو چیزیں، ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. حق واضح کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن یا حدیث، قرآن و حدیث ہی حق ہے نا. وہ آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق من ربہ، یہ ایمان لائیں اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور وہی حق ہے، یہ حق ہے. تو حق واضح ہو جائے، یعنی قرآن سامنے آ جائے، حدیث سامنے آ جائے اور قبول نہ کرے. فرمایا کہ یہ تکبر ہے، یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے، ایک رائی کے دانے کے برابر. یہاں تو لوگ آج بیسیوں بلکہ سینکڑوں حدیثوں کا خلاف کرتے ہیں، سینکڑوں حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب اور قول امام کے خلاف ہے، جبکہ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے کہ یہ کیفیت اگر، یہ انکار اگر، یہ مخالفت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے. الکبر بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ حق واضح ہو جائے. یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے, بالکل واضح صراحت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے, حجت قائم ہو چکی ہے, اور پھر بھی قبول نہ کرے, اس کو ٹھکرا دے, انکار کر دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو, ہمیں وجہ سے کوئی غرض نہیں, ہمیں تو غرض ہے کتاب و سنت سے, قرآن و حدیث سے. یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا, وجہ کچھ بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ نہ ماننا اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ایسے انسان کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا. کتنا نقصان, اللہ کی مہر لگ جاتی ہے, اور وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہو اسے جنت کا داخلہ نہیں ملتا. اور پیارے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت سے دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا. یہ سب نقصانات. یہ آیت کریمہ جو آپ نے شروع میں سنی, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ اور یصیبهم عذاب الیم, کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امر کی مخالفت کریں گے انہیں دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا. تو یہاں نافرمانی کیا ہے؟ یہاں معصیت کیا ہے؟ معصیت یہاں پر زنا نہیں, شراب نوشی نہیں, سود نہیں, چوری نہیں, ڈکیتی نہیں. یہاں معصیت پیغمبر اسلام کے کسی ایک امر کی مخالفت. اب بات واضح ہو چکی, اب سب ہم سوچیں کہ ہم کسی حدیث کسی سنت کی مخالفت نہیں کر رہے, خواہ سنت کا تعلق عقیدے سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, لباس سے ہو, کردار سے ہو, شکل و صورت سے ہو, ہم کسی معاملے میں پیغمبر اسلام کے کسی امر کی مخالفت نہیں کر رہے. کیونکہ مخالفت پر یہ دو سزائیں ہیں, دنیا کا فتنہ اور آخر کا دردناک عذاب. یہ معصیت ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوئی, یعنی پیغمبر اسلام کے کسی امر کی مخالفت. تبھی تو صحابہ کرام کا ایمان بڑا واضح تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے حریص ہوتے تھے. صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ, نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے, خطبہ دے رہے ہیں, مسجد نبوی کے کئی دروازے تھے, دائیں طرف اور بائیں طرف اور پیچھے کی طرف کئی دروازے تھے. آپ نے بائیں طرف ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لو جعلنا هذا الباب للنساء, کاش ایسا ہو سکتا ہوتا کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے مخصوص کر دیتے, اس دروازے سے عورتیں آیا کریں, کاش ایسا ہو سکتا ہوتا. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آبادی اس طرف بھی ہے اس طرف بھی, پھر اس طرف کے آنے والوں کو گھوم کر آنا پڑے. تو آپ نے وہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص نہیں کیا. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں آتی تھیں اور نمازیں پڑھتی تھیں. یہ پیغمبر اسلام کے دور کی سنت ہے. آج لوگ اپنے مذہب کی بنا پر اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں اور عورتوں کی جگہ بناتے ہی نہیں. یہ بات ان کے مذہب اور ان کی عقیدے کے خلاف ہے, حالانکہ پیغمبر اسلام کے دور میں عورتیں آیا کرتی تھیں. سالانہ اجتماع عیدگاہ کا, عید کی نماز کا, کتنی تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عام نمازوں میں تو عورتیں آتی ہی تھیں. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. ہم کہتے ہیں کہ ہم روکیں, یہ مخالفت نہیں. اس مخالفت پر کیا وعیدیں, دنیا کا فتنہ آخر کا دردناک عذاب. عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے, فرمایا کہ میں تجھ سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا, میں پیغمبر اسلام کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو ہم روکیں گے. عیدین کے موقع پر پیغمبر اسلام کی کتنی تاکید,
کہ عورتوں کو عیدگاہ لایا کرو, وہ عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھا کریں. حتیٰ کہ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو اوڑھنے کے لیے وہ اپنی کسی سہیلی سے ادھار لے لے. آئے ضرور, اگر اس کی سہیلی کے پاس ایک ہی چادر ہو تو دونوں دوست دونوں سہیلیاں اس ایک ہی چادر کے اندر لپٹ کر آ جائیں. اتنی تاکید. فرمایا کہ حتیٰ اگر کوئی عورت اس کو شرعی عذر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی پھر بھی آ جائے, نماز نہ پڑھے خطبہ سنے وعظ سنے مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک. کتنی تاکید. ہم منع کرتے ہیں, یہ مخالفت نہیں, یہ شریعت کی مخالفت نہیں, سراسر مخالفت. اور مخالفت پر کتنی وعیدیں ہیں, اللہ تعالی دل پر مہر لگا سکتا ہے, اللہ رب العزت دنیا میں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے, اور آخر کا دردناک عذاب تو ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو جعلنا هذا الباب للنساء, کاش ایسا ہو سکتا ہوتا کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے مخصوص کر دیتے, یہاں سے صرف عورتیں آئے گئے. لیکن آپ نے مخصوص نہیں کیا. عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سن لی, حالانکہ نبی علیہ السلام نے وہ مخصوص نہیں کیا لیکن پیغمبر اسلام کی خواہش کا اتنا احترام کیا, اتنا احترام کیا کہ اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے. کہ میرے پیارے پیغمبر کی خواہش تھی کہ کاش یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے. مخصوص کیا نہیں آپ نے لیکن صرف خواہش, آپ کی خواہش کا احترام کیا اور وہ دروازہ کبھی استعمال نہیں کیا, نہ کبھی اس سے داخل ہوئے نہ کبھی اس سے نکلے. اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر, آپ کی سنت, آپ کا فرمان, اس کی حیثیت کیا ہے؟ آؤ قرآن سنو, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ. کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ اس فیصلے کو سن کر اپنا اختیار پیش کریں, اپنا اختیار پیش کریں. انکار نہیں کر رہے مگر اپنا اختیار پیش کر رہے. فرمایا کہ یہ بھی ایک مومن مرد اور عورت کے لائق نہیں, یہ بھی ان کی ایمان کی شان کے منافی. تبھی تو مسند احمد بن حنبل میں ایک عورت کا واقعہ مذکور ہے, ایک نیک بیوی کا, جلیبیب پیغمبر اسلام کا صحابی اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کہیں سفارش کر دیں میری شادی ہو جائے. چھوٹا خط تھا اس کا مولوی ولی محمد کی طرح, اور سبزی بیچتا تھا, یہ تو عالم ہے ماشاء اللہ, سبزی بیچتا تھا اور کوئی رشتہ اس کو دیتا نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے ایک گھر میں سفارش کر دی, وہاں چلے گئے اپنا رشتہ لے کر اور جا کر پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ بچی کے ماں باپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کو ہماری بیٹی کے لیے یہی ملا ہے. بچی پردے سے ہی باتیں سن رہی تھی, پردے سے اس نے کیا کہا, یا ابتی هل تعرف من ارسله, ابا جان کیا آپ جانتے ہیں کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے, آپ اس کا قد ناپ رہے ہیں, اس کی غربت کا پیمانہ دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کو بھیجا کس نے, اس کو بھیجنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے اس مسئلے میں عورت کو اختیار دیا اپنی پسند سے شادی کرے, لیکن چونکہ پیغمبر اسلام نے اسے بھیج دیا, رضیت لنفسی ما رضی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے جسے پسند کر لیا مجھے وہ قبول ہے, مجھے وہ قبول ہے. یہ ہے ایمان. حالانکہ اس کو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے. البکر دستامر، بچی سے پوچھا جائے گا، اگر وہ راضی ہوگی تو رشتہ دیا جائے گا، راضی نہ ہوگی نہیں دیا جائے گا، جبر و اکرا کی بات نہیں۔ مگر یہ نیک بیوی ہر عورت کے دل میں، ہر بچی کے دل میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی مثال ہوتا ہے، اپنے ذہن میں اپنے شوہر کے بارے میں کوئی خاکہ ہوتا ہے، میرا شوہر ایسا ہو، ایسی شکل ہو، ایسا کردار ہو۔ یقیناً اس خاتون کے ذہن میں بھی ہوگا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کا قاصد تھا، پیغمبر اسلام نے اس کو بھیجا تھا، اپنے اس جو بھی ذہن میں خاکہ اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کو قبول کر لیا۔ اور ساتھ ہی کہا انی لاعرف بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یضیعنی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر کی بات مان کر میں ضائع نہیں ہو سکتی، یہ میرا عقیدہ۔ شادی ہو گئی جلیبی سے، کچھ عرصے بعد جلیبی ایک جہاد میں شہید ہو گئے، اور جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں 7 کفار مردار ہو کر گرے ہوئے تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا فضل سبعتن، دیکھو جلیبیب نے 7 کفار کو قتل کیا، یہ اس کی شجاعت اور اس کی بہادری، 7 کفار کو قتل کر کے شہید ہوا۔ نبی اسلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور خود اس کو قبر میں اتارا۔ غریب تھا لیکن یہ نیک بی بی حاصل ہو گئی، جس کی پاکیزہ فطرت آپ نے سن لی، اور اللہ نے کتنا نوازا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بیت جلیبیب من انفق البیوت فی المدینہ، کہ مدینے میں ایک دور ہم نے خود دیکھا کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا گھرانہ جلیبیب کا تھا، سب سے زیادہ مال جلیبیب کے گھر سے خرچ ہوتا تھا۔ اللہ نے کتنا مالا مال کر دیا، کتنا مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے امر کی، حالانکہ اس میں اختیار ہے، وہ خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے ہر عورت کو اختیار دیا ہے، لیکن اس عورت نے نبی علیہ السلام کے قاصد کا اتنا اہتمام کیا کہ سب کچھ چھوڑ کے ختم کر کے اس سے نکاح پر تیار ہو۔ میں انفق البیوت فی المدینہ، ایک وقت آیا کہ جلیبیب کا گھر انفق البیوت بن گیا، اس کے 2 معنی ہیں، ایک سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے، اور دوسرا انفق البیوت کا معنی یہ ہے کہ جلیبیب کی شہادت کے بعد وہ عورت بیوہ ہو گئی تو بڑے بڑے صحابہ کے رشتے اس گھر میں آنے لگے، ہر صحابی کی خواہش کہ یہ نیک بی بی ہمارے گھر کی بہو بن جائے، ہماری بیٹی بن جائے، ہمارے بیٹے کے نکاح میں آ جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو یہ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کے ایک امر کا احترام اور کتنا اس کا فائدہ ہے۔ دیکھیں جو دین کا معاملہ ہے اس میں تو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اللہ پاک بار بار فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر فرمایا ولا تبتلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اطاعت کرو، اگر اطاعت نہیں کرو گے، اپنی چلاؤ گے، اپنے بڑوں کی چلاؤ گے، اپنے بزرگوں کی چلاؤ گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اطاعت کرو گے تمہاری ہر نیکی قابل قبول ہوگی، اطاعت اگر نہیں کرو گے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ یہ بھی ایک وعید ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور بڑے اس کے فائدے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل کہہ دی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے طرفگار ہو تو فاتبعونی، اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنے بڑے فائدے. پہلے آپ نے سنا کہ پیغمبر اسلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کے نقصان کیا کیا ہے, بے تحاشا نقصان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ ذِلَّةُ وَالسَّوَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ, جو لوگ میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کی ذلت رسوائی اور پھٹکاری مسلط کر دیتا. اور یہ معاملہ اگر کسی قوم میں ہوگا تو اللہ اس قوم کو ذلیل کر دے گا. یہ دنیاوی نقصان ہے, دنیا کے نقصان, آخرت کے نقصان. لیکن اس کے برعکس فائدہ کیا ہے؟ اگر میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا, اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل قبول بھی ہوگا, اللہ پاک وہ نیکی قبول بھی کرے گا جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے گا. اور نیکی کا قبول ہونا یہ تقویٰ کی علامت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے جو متقین ہیں. اور نیکیوں کی قبولیت کی اساس جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی اطاعت ہے. تو پھر اس آیت کریمہ میں نافرمانی کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے کسی ایک امر کی مخالفت, یہ معصیت ہے. اور اس معصیت کی دو سزائیں ہیں, ایک دنیا کا فتنہ, دوسرا آخر کا دردناک عذاب. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے, ان کی بہن نے حج کا ارادہ کر لیا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے حج الوداع فرمایا اس میں سات حج کا ارادہ کر لیا. اور یہ سوچ کر بڑا بابرکت سفر ہے, اس میں جتنی تکلیفیں زیادہ برداشت کروں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. مومن کو تو ایک پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ تو پورا سفر حج, اس میں جتنی تکلیفیں زیادہ برداشت کروں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے تین چیزیں مان لی کہ تین کام اس پورے سفر حج میں کرتی رہوں. ایک یہ کہ پیدل جاؤں, دوسرا جوتے بھی نہیں پہنوں گی, ننگے پاؤں چلوں گی. حالانکہ کڑی دھوپ ہوتی ہے, عرب کی دھوپ آپ جانتے ہیں, سخت شدت کی گرمی, پیدل چلوں گی اور جوتا بھی نہیں پہنوں گی, ننگے پاؤں. اور تیسرا ننگے سر جاؤں گا, سر بھی نہیں ڈھانپوں, سر کیوں نہیں ڈھانپیں گی؟ اس لیے کہ ننگے سر رہنا اس دور میں ذلت کی علامت تھا, سر ڈھانپنا عزت اور مکرمہ کی علامت تھا, اور ننگے سر رہنا ایک خاتون کا ذلت کی علامت ہے. تو اس نے سوچا ننگے سر رہنے سے اللہ کے سامنے اور ذلت ہوگی اور اس کا اجر ملے گا. اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ذلیل کر دو, جتنا زیادہ ذلیل کرو گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو. جس کی مثال سجدہ ہے, سجدہ ایک انتہائی ذلت ہے. اپنی پیشانی زمین سے لگا دینا, اپنا ناک زمین سے لگا دینا, اپنے گھٹنے زمین سے لگا دینا, اپنے ہاتھ زمین سے لگا دینا انتہائی ذلت کی شکل ہے. کسی اور کے سامنے ایسا کرو گے, یہ ذلت کسی اور کے سامنے نہیں آ سکتی, اس کا اللہ ہی حقدار ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, ایک بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو. حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذلت کی حیثیت اور حالت ہے, مگر یہ سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب کی نشانی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو, کیونکہ تم اللہ کے بہت ہی قریب ہوتے ہو, اللہ دعائیں قبول کرے گا. اس خاتون نے بھی یہ سوچا کہ اللہ کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کیا جائے, اس کی ایک شکل یہ ہے کہ بالکل ننگے سر ننگے پاؤں چلوں. یہ ارادہ کر لیا. عقبہ بن عامر نے ان کی یہ بات سن لی اور کہا کہ میری بہن ٹھہر جاؤ, نبی علیہ السلام موجود ہیں, نبی علیہ السلام سے پوچھنے تو یہ نظر درست بھی ہے یا نہیں، یہ ارادہ درست بھی ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تصدیق امام الانبیاء نہ فرما دے. ایک عمل بظاہر کتنا اچھا لگتا ہو، لیکن جب تک پیغمبر اسلام اس عمل کی تصدیق نہ فرمائے، اس کی تائید نہ فرمائے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے کہا تھا میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، بیویاں چھوڑ دوں گا اور مسجد میں ڈیرا ڈال دوں گا. تینوں کا عمل کتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم یہ کام کرتے رہے میرے دین سے خارج ہو، میری ملت سے خارج ہو. ایک عمل بظاہر کتنی نیکی لگتا ہو، لیکن اس وقت تک وہ نیکی نہیں بن سکتا جب تک اس کی تصدیق امام الانبیاء نہ فرمائے، جب تک وہ حدیث سے ثابت نہ ہو، جب تک وہ قرآن سے ثابت نہ ہو، اللہ کی وحی سے ثابت نہ ہو. اب بظاہر اس خاتون کی نیت اچھی لگ رہی، تکلیفیں برداشت کروں گی، پیدل چلوں گی، ننگے پاؤں چلوں گی، ننگے سر چلوں گی. عقبہ بن عامر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ حافیۃ حاصرہ، میری بہن نے یہ نظر مان لی ہے کہ پورا بیت اللہ کا حج پیدل کرے گی، پیدل چلے گی اور ننگے پاؤں اور ننگے سر. تو کیا میری بہن کی نظر صحیح ہے؟ اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، اس کے گناہ معاف کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اجر کی بات کرتے ہو اور گناہوں کی بخشش کی بات کرتے ہو، ان اللہ عن نظر اختک لبری، اللہ تعالی تمہاری بہن کی اس نظر سے ناراض ہے، تم اجر کی باتیں کرتے ہو، اللہ اس سے بری ہے، اللہ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالی اس سے ناراض ہے. اگر اس طریقے سے حج کرے گی تو اجر لے کر نہیں لوٹے گی، گناہوں کی بخشش کے ساتھ نہیں لوٹے گی، بلکہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے دامن بھر کے لوٹے گی. تو پھر دین کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے، کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے، کسی کے باپ دادے کی سوچ کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پیر و مرشد کی سوچ کا نام ہے. دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی سنت اور آپ کے عمل کا نام. اسی لیے محدثین نے دو حدیثوں کو دین کا کامل علم قرار دیا، کامل دین قرار دیا. دو حدیث روایت ہے، ان میں سے ایک حدیث برہان باطنی ہے اور دوسری حدیث برہان ظاہری ہے. ایک باطنی دلیل ہے، دوسری حدیث ظاہری دلیل ہے. باطنی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا. جو نیت کرے گا، نیت اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور نیت اگر دنیا والوں کی رضا ہے، دنیا کی تعریف ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، تو اس کو دنیا کی شہرت مل جائے گی، اس کو دنیا کی واہ واہ مل جائے گی، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ ہر عمل کی قبولیت، ہر عمل کی صحت کی باطنی برہان. کوئی نیکی اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک اخلاص نہ ہو اور اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو. اور ظاہری برہان کیا ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایک نئی چیز ڈال دے، ایک نئی چیز اس کو اختیار کر لے، اس پر عمل کر لے، تو وہ چیز بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. اور ایک حدیث کے لفاظ صحیح مسلم کے، من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا عمل جس میں ہمارا امر نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، ہماری مہر نہ ہو، ہماری تائید نہ ہو، تو وہ مردود ہے. عمل مردود ہے، وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ اے عقبہ اپنی بہن سے کہہ دو کہ جو اسے عزم دیا ہے اور نظر مانی ہے اللہ اس سے ناراض ہے. لوگ حج کر کے لوٹیں گے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج البیت فلم یفسق ولم یرفث رجع کا یوم فرضت امہ, جو بیت اللہ کا حج کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے, سنت کے مطابق کرے, تو وہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو. اور تمہاری بہن وہ اللہ کے نبی کی صحابی ہے, لیکن چونکہ اس کی یہ نظر دین سے ثابت نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, لہذا اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا مقام ہے, مخالفت کے نقصانات کیا ہیں اور اتباع اور اطاعت کے فائدے کیا ہیں. تو یہ منہج بالکل واضح ہمارے سامنے. آج ہماری دعوت اہل الحدیث کی خالص اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی دعوت, کہ تمہارا عقیدہ عمل کچھ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کے مطابق, یہ ہماری خالص دعوت. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھی جماعت اہل حدیث کا پروگرام ہو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ سعادت کا موقع ہوتا ہے, غنیمت جان لو, تم کو خالص اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہنچائی جائے گی. یا اور کسی کی بات نہیں, بزرگوں کا قول, بزرگوں کی باتیں ہرگز نہیں, یہاں تو قال اللہ اور قال رسول کی بات ہوگی, اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو پھر اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرو, اور اصلاح کی اساس جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور پیغمبر اسلام کا مبارک عمل ہے. اس کے خلاف عمل جس کا مرضی ہو قابل قبول نہیں, چاہے وہ صحابی ہو تابعی ہو, وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, مسترد کر دیا جاتا ہے, رد کر دیا جاتا ہے. دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کا سفر حج, اس میں ایک واقعہ اور سفر فتح مکہ کا ایک واقعہ. یہ جنگ جو غزوۃ الفتح ہے, فتح مکہ کا سفر رمضان میں ہوا تھا, رمضان میں ہوا تھا, سفر جاری ہے اور مکہ قریب آ چکا ہے, سب کا روزہ ہے, شدت کی گرمی, مکہ سامنے ہے, مکہ میں داخل ہونا ہے اور کفار سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے, پیاس سے برا حال, بھوک سے برا حال, کمزوری اور نقاہت. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اگر یہ کمزوری برقرار رہی, روزہ برقرار رہا, تو کل ہم کفار کے مقابلے میں کمزور پڑ سکتے ہیں. عثمان مقام پر یہ بات ہو رہی جو مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی, آسانی فرما دی, عصر کا وقت تھا, اجازت دے دی, گو ابھی وقت نہیں ہوا لیکن تم ابھی افطار کر لو, تم کو مکمل روزے کا ثواب ملے. افطار کا وقت غروب آفتاب ہے اور یہ عصر کا بعد کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ابھی افطار کر لو, تم کو مکمل روزے کا ثواب ہے. صحابہ نے افطار کر لی, کچھ صحابہ نے سوچا وہ ثواب کے حریص تھے, وہ فرقہ پرور نہیں تھے. آج ہم جو کچھ سوچتے ہیں اپنے فرقے کے تعصب کے لیے سوچتے ہیں, ہمارے فرقے کی بات, ہمارے امام کی بات, ہمارے شیخ کی بات, وہ فرقہ پرور نہیں تھے, فرقہ پرست نہیں تھے, ان کا ہر بات اخلاص اور تقویٰ کی احساس پر ہوتا. کچھ صحابہ نے سوچا کہ ہم میں قوت ہے, ہم وقت پر افطار کر لیں گے تاکہ ثواب زیادہ مل جائے. صحابہ کرام زیادہ ثواب کے حریص ہوتے تھے تاکہ ثواب زیادہ مل جائے, ہم وقت پر افطار کریں. اب اکثر صحابہ افطار کر چکے, بالفاظ دیگر روزہ توڑ چکے نبی علیہ السلام کے کہنے پر, اور بعض صحابہ نے ابھی تک افطار نہیں کیا زیادہ اجر کی حرص کے تحت اور زیادہ ثواب سمیٹنے کے لیے, ہم وقت پر افطار کریں گے تاکہ ثواب زیادہ مل جائے. اب کچھ صحابہ بے روزہ ہیں, کچھ روزہ دار ہیں, بتائیے بظاہر کون افضل ہے؟ ظاہر کے روزے دار ہم بظاہر یہی فیصلہ کریں گے جو اب تک روزے سے ہیں اور وقت پر افطار کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہ زیادہ افضل معلوم ہوتے ہیں. لیکن جب نبی علیہ السلام کو ان کی اطلاع ملی ان کے بارے میں خبر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بتایا گیا کچھ لوگ ابھی تک روزے سے ہیں اور ان کی نیت اور ارادہ زیادہ اجر لینے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک العصات تین بار اولئک العصات اولئک العصات جو لوگ اب تک روزے سے ہیں وہ سب کے سب میرے نافرمان. پھر عمل ظاہری نیکی کا نام نہیں ہے, عمل پیغمبر اسلام کی اتباع کا نام. اب نیکی اس وقت روزہ توڑنا تھا افطار کرنا تھا کیونکہ پیغمبر اسلام توڑ چکے اور پیغمبر اسلام افطار کر چکے, بس یہ مسئلہ ہونا چاہیے ہمیشہ ہر عمل میں ہر اتجاہ میں اپنے پیارے پیغمبر کے طریقے اور ان کی سنت کو سمجھو, اسی اطاعت میں خیر و برکت. دین اعمال کا ڈھیر لگانے کا نام نہیں, دین اتباع کا نام. اسی لیے پیغمبر اسلام کے صحابی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدع, کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا عمل کر لینا بدعت پر عمل کرتے ہوئے ہزار ہا عمل سے بہتر. ایک شخص سنت پر قائم ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص بدعت پر قائم ہے اور ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے, فرما کہ یہ دو رکعت ان ہزاروں رکعت سے افضل اور بہتر. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ جائے, پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ جائے اور کہاں کھڑا ہو جائے, حجر اسود کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہاں نماز شروع کر دے, بیت اللہ میں کھڑا ہے اور بالکل حجر اسود کے ساتھ نماز پڑھ لے اور وہیں اس کا جنازہ نکلے, یہ پوری عمر وہاں کھڑا رہا نفل پڑھتا رہا بوسے دیتا رہا حجر اسود کو, کتنی بڑی نیکی. اللہ کے گھر کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر, اور بیت اللہ حجر اسود کو چومنے والا اور بوسہ دینے والا اس کا کیا مقام ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ یأتی الحجر یوم القیامۃ له لسان ینطق به وعینان یبصر بهما, یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک زبان دے گا جس سے یہ بولے گا اور دو آنکھیں دے گا جن سے وہ دیکھے گا, حجر اسود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے سچے عقیدے کے ساتھ سچے منہج کے ساتھ اس کو بوسہ دیا. یہ حجر اسود کو تلاش کر کے لائے گا اور اپنی زبان سے ان کی گواہی دے گا, ان کی سفارش کرے گا اور اللہ قبول کر کے ان کو معاف کر دے گا. اتنا اونچا مقام, پوری زندگی وہاں کھڑا رہا اور بالکل حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا رہا, اس کو بوسے دیتا رہا. بظاہر یہ بہت بڑا عمل ہے لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص قیامت کے دن اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہو, اہل سنہ کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہو, نبی اسلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہوگا بلکہ اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. جو اس نے عمل کیا یقینا عمل بہت بڑا ہے لیکن یہ کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا, یہ کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. تو دین تو اتباع کا نام, بدعت کا نام نہیں. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا. لوگوں ہر وہ عبادت جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے وہ تم کرو, کیونکہ صحابہ نے صرف وہ عبادت کی ہے جو اللہ کے پیغمبر کرتے تھے, اور جو عبادت اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی وہ تم بھی نہ کرو, کیونکہ صحابہ کرام نے ہر کس وہ عبادت نہیں کی جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کی. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. اس لیے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں یعنی صحابہ اکرام, انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک ذرہ کے برابر بھی بات نہیں چھوڑی, ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز بنا کر اس دین میں شامل کر دیں. نبی اسلام نے اللہ کی طرف سے سارا دین لیا, صحابہ تک پہنچایا, صحابہ نے سمجھا اور پورا عمل کیا, پورا ایک نقطے کے برابر بھی ایک شوٹا بھی بعد میں آنے والوں کی عقل پر نہیں چھوڑا. یہ ہمارے دین کی صلاحت اور برکت, اور یہ دین کا مقام ہے. آپ غور کیجیے تو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ نبی اسلام کی خالص اتباع کا نام. آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں مختلف شخصیتیں, وڈیرے, امام, پیر و مرشد کھڑے کر دیے, حالانکہ دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. دین اتباع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ دین اتباع ہے. ابتداء کا دین نہیں ہے. اتباع کا معنی وہ راستہ جس پر پہلے چلا جا چکا ہو, اور ابتداء کا معنی وہ راستہ جس پر کوئی نہ چلا ہو, آپ پہلی بار چل رہے ہیں. تو اتباع کا نام ہے ان وہ راستہ ہے جس پر پہلے چلا جا چکا ہے, اور چلنے والے کون ہیں؟ پیغمبر اسلام اور آپ کے صحابہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث میں امت کے اس فتنے کا ذکر کیا. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَسْبَ النَّعْلِ مِثْلَهَا, کہ تم لوگ گزشتہ امتوں کی پیروی کرو گے ہو بہو, یہ یہود و نصارہ کی, ان جیسے بن جاؤ گے, ان کی پوری پیروی کرو گے, حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی کسی سانحے کے بیر میں داخل ہوا ہو تو تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا جو سانحے کے بیر میں داخل ہوگا. حتیٰ کہ کسی یہودی یا عیسائی نے اگر برسر عام اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص ایسا آئے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا. حسب النعل بالنعل, اتنی ان کی مطابقت کرو گے, اتنی ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. ڈیزائن ایک ہوتا ہے, رنگ ایک ہوتا ہے, سائز ایک ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس طرح تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو. اور یہود و نصارہ کیا تھے؟ یہودیوں کا راستہ یہ تھا کہ وہ حق پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے. جیسے آج بہت سے لوگ جانتے ہیں حدیثیں کیا ہیں, جانتے ہیں کہ مسنون نماز کیا ہے, جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے فرامین کیا ہیں, قبول نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے. اور کچھ لوگ عیسائیوں کی طرح, عیسائی کیا تھے, عمل کرتے تھے, عمل کے حریص تھے, لیکن ان کا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ثابت نہیں ہوتا تھا, بغیر ثبوت کے عمل کرتے تھے. اور کوئی پرواہ نہیں. لوگ آج دس سے مس نہیں ہوتے, بھائی پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرو. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اس میں اکثریت لوگوں کی اکثریت جب روزہ افطار کرتی ہے تو یہ دعا پڑتی ہے, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. پوری دنیا کے علماء کو میرا چیلنج ہے اس حدیث کا حوالہ پیش, یہ دعا کہاں لکھی. اکثر لوگ پڑھ جب روزہ افطار کرتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں, جب سحری کھاتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں, باب سو میں قدم نبی تو ملتا ہے رام. پوری امت کی علماء کو چیلنج ہے اس نیت کے الفاظ کہیں ثابت کر کے دکھاؤ. وہ روزے کا آغاز ہے اور یہ روزے کی انتہا ہے. آغاز بھی بدعت, انتہا بھی بدعت. یہ عمل قبول ہوگا جس کا اول بھی بدعت ہو, جس کا آخر بھی بدعت ہو. اور کسی نے ہمت ہے اپنے علماء سے پوچھے کہ ان دعاؤں کا حوالہ پیش کرو؟ کسی میں نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, اسی حدیث کو معیار بنائیے, کسوٹی بنائیے کہ ہماری دعوت کیا ہے. کوئی تعصب نہیں, درد دلی سے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی دعوت دے رہا ہوں. اتنا افضل یہ عمل روزہ ہے، اور اس کا آغاز بھی بدعت اور اس کا اختتام بھی بدعت، یہ نیکی قبول ہوگی؟ جہاں بدعت آ جائے وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے؟ تو آؤ اسی نقطے کو اساس اور مثال بنا کر تحقیق کرو، پوچھو علماء سے، یہ دعا جو آپ ہم کو پڑھاتے آ رہے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے، یہ کہاں لکھی؟ سحری کی دعا، افطاری کی دعا کہاں لکھی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن دردناک عذاب لاحق ہو. آج یہ قوم پس رہی ہے، آج یہ قوم فتنوں کا شکار ہے، مالی فتنے اور امن کے لحاظ سے، سکون کے لحاظ سے اور بہت سے معیشت کے لحاظ سے، معاشرتی اعتبار سے فتنے ہی فتنے. عزتیں محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، قرضوں کا انبار لگا ہوا ہے ڈھیروں کی شکل میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ایک اللہ کا حق توحید اس کا اہتمام نہیں، اور دوسرا پیغمبر اسلام کا حق اطاعت اس کا اہتمام نہیں. توحید کی بات کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اللہ تم کو کھانا بھی دے گا، امن بھی دے گا، تم کو بھوکا نہیں رکھے گا، تم کو خوف سے نہیں رکھے گا، امن بھی دے گا، کھانا بھی دے گا. اور اتباع سنت کی بات کیا ہے؟ بَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں، میرے پیغمبر کی نصیحت کو قبول کریں، تو ان کو ہر قسم کی خیر بھی دوں گا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی بھی دوں گا، اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دوں گا، اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی بھی دوں گا ہمیشہ کے لیے. تو یہ ساری نعمتیں جمع ہوگی، دنیا کی بھی آخرت کی، ہر قسم کی خیر مل جائے گی، دشمن پر غلبہ مل جائے گا، صراط مستقیم کی استقامت مل جائے گی، اجر عظیم مل جائے گا، دنیا اور آخرت سارے جو سعادتیں ہیں ان کو سمیٹ دیا ایک ہی نقطے نے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ صرف اور صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں سب کچھ دے دوں. توحید و سنت تمہاری بہتری کی بنیادیں ہیں. تو آئیے اس مبارک عقیدے کی طرف، اس مبارک عمل کی طرف، یہ کامیابی کی اساس ہے. تو یہ بحمد العہد الحدیث کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نافرمانی کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے پیغمبر اسلام کے کسی ایک امر کی مخالفت. اس نافرمانی کی دو سزائیں، دنیا کا فتنہ اور آخر کا دردناک عذاب. یہ حدیث تم سابق قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کے سامنے پیغمبر کی بات واضح تھی، وہ عالم تھے، مگر قبول نہیں کرتے تھے. جیسے آج بہت سے لوگ ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں. عیسائی کیا کرتے تھے؟ عمل کے حریص تھے، مگر ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل کے لیے اللہ کی وحی کا تمسک نہیں تھا. آج بہت سے لوگ بہت سے عمل کرتے ہیں، مگر بغیر کسی دلیل کے، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، ان کے ہاتھ خالی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا اسی حدیث میں کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کہ تم ہو بہو پیروی کرو گے، مگر ایک چیز میں مخالفت کرو گے. اور وہ کیا؟ یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے، عیسائیوں کے 72 بنے تھے، تمہارے 73 بنیں گے، ایک ان سے زیادہ بنے گا. فرمایا کہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا الواحدہ، سوائے ایک جماعت، ایک فرقے، سب جہنم، سب جہنمی، 72 جہنمی. معنی گمراہی اور اہل جہنم کے راستے بے شمار ہیں، 72 فرقے جہنمی، جنتی صرف ایک ہے، یعنی حق کا راستہ ایک ہوتا ہے، وہ 2-3-4 راستے حق کے نہیں ہوتے، حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک گروہ کون سا ہے جنت میں جانے والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس چیز پر قائم ہوگا وہ جنتی جماعت جس پہ میں اور میرے صحابہ. تو پیغمبر اسلام اور صحابہ اکرام کس چیز پر تھے؟ بزرگوں کی پیروی پر، اباجداد کی تقلید پر، اماموں اور پیر و مرشد کی تقلید پر؟ نہیں، صحابہ کرام کا ایک ہی منج اور وہ پیغمبر اسلام کی اطاعت کا راستہ، پیغمبر اسلام کی اتباع کا راستہ، بالکل وہی راستہ جو آج جماعت اہل حدیث کا. جماعت اہل حدیث صحابہ کی جماعت کا تسلسل ہے. جو بھی اللہ کی وحی کا پیروکار ہوگا، کتاب و سنت کا عامل متمسک ہوگا، وہ جماعت ہے اور وہ صحابہ کرام کے نقش قدم کا پیروکار ہے. اور جو اس منحج سے ہٹ گیا وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا. 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، صرف ایک جنتی. اور جنتی گروہ کی علامت اور شناخت یہ ہے کہ اس چیز پر قائم ہوں گے جس میں آج میں ہوں اور میرے ساتھ ہے. اس حدیث کو لے جائیے، بیان کیجیے. اللہ پاک ہمیں سننے اور سنانے کا اجر عطا فرما دے، نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے. اور میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام کے انعقاد کے تعلق سے اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا، اور خاص طور پہ ولی محمد صاحب اور ان کی دیگر رفقائے کار جنہوں نے محنت کی اور یہ پروگرام بہت ہی الحمدللہ کامیاب، بہت ہی کامیاب ایک بڑی کانفرنس کا سماں نظر آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرما لے، آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے، آپ کا سننا قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت آپ کے سینے کو اس علم نافع سے منور فرما دے، عمل کی توفیق دے دے، آگے دعوت کی توفیق دے، اور دعوت میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ اس پر صبر کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
صاحب یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے مطابق کہا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تو گویا کہ انسان کو اختیار نہ رہا، تو اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ تو اس دونوں ہدایتوں سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، مگر اللہ رب العزت نے راستہ ہدایت کا اور گمراہی کا دونوں لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے منتخب کر لیں. اب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یا جو آیت آپ نے سنائی انا ہدیناہم، کہ ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور بتایا، فاستحبوا الاعمی علی الہدیٰ، انہوں نے ہدایت کے راستے پر گمراہی کے راستے کو ترجیح دی. اللہ نے راستہ دکھایا ہے. اب یہ دونوں مقام واضح ہو گئے، ایک یہ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کو بنانے والا، اللہ اس کو اتارنے والا، شریعت ساز، اور اللہ ہی دینے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے دونوں راستے واضح کر دیے، انسان اپنے لیے جس راستے کو چاہے منتخب کر لے. تو یہاں انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے، جس راستے کو چاہے منتخب کرے. انبیاء آتے ہیں، راستہ پیش کرتے ہیں، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی. اب انسان کی مرضی، چاہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے چاہے جہنم. اب جو راستہ وہ اختیار کرے گا وہ راستہ اللہ کی توفیق اور مشیت سے ہو. یہ آخری نقطہ یاد رکھے، اختیار دیا گیا، اب بندوں کے سامنے دعوت پیش کی گئی، اب بندے جو بھی راستہ چنیں گے وہ اللہ کی توفیق اور اس کی مشیت سے چنیں گے. اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جنت کا راستہ عطا فرماتا ہے اور بعض کو جہنم کا. لیکن یہ اختیار دینے کے بعد، آزادی دینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کا راستہ کیوں دیتا ہے اور کسی کو جہنم کا راستہ کیوں دیتا ہے؟ ولی اللہ کا راستہ. بات ہم یہیں تک کر سکتے ہیں، آگے خاموشی. یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس کا راز ہے، جس سے کوئی واقف نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ، کوئی اس سے واقف نہیں. مگر اللہ رب العزت نے حجت ضرور پوری کی، انبیاء کو بھیجا اور حق اور گمراہی دونوں راستے واضح کیے، یہ جنت کا راستہ بھی جہنم کا راستہ، اور لوگوں کو آزادی دی، اختیار دیا کہ لوگ جس راستے کو چاہے منتخب کر لیں. اب اگر حق کا راستہ منتخب کریں گے تو اللہ کی توفیق سے کریں گے، گمراہی کا کریں گے تو اللہ کی توفیق سے کریں گے. اللہ نے انہیں حق کا راستہ کیوں دیا اور انہیں گمراہی کا کیوں دیا، یہ اللہ کا راز ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. ہم یہیں تک رکھیں معاملے کو اور یہ کوشش کریں کہ حق کو سنیں، حق کو قبول کریں، حق پر عمل کریں. اور اگر اللہ کی رضا یہی ہے تو یہ سب راستہ اور یہ سارا عمل اللہ کی رضا، اس کی توفیق اور اس کی مشیت کے تحت ہوگا، اور یہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت کی علامت ہوگی. اللہ پاک ہمیں اسی منہج پر قائم اور دائم رکھے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.